बहुत ज़बरदस्त है, मैं भी मंगवाऊँ इन शाला उसको पढ़ेंगे।
कसीदा मुर्दा का वो सब ने पढ़ा था में।
अच्छा
वही पूछी वो मगरिब के बाद।
अच्छा अच्छा अंदर गुजरे में
असर भाई भी थे ना।
अच्छा अच्छा
वो अगले दिन उन्होंने भेजा।
अच्छा अच्छा
आज की दिन
सबने मिलके पढ़ा था।
नहीं नहीं तीन आवाज में था मुफ्ती साहब का, यानी उसमें डेट थी उसी दिन।
अच्छा अच्छा
बाकी के डेट नहीं थी, मैं कश्मीरी की थी और
वो तो पुराने बेतमीर में जी थी।
मुफ्ती साहब ने तो फिर उसकी तफसील बताई ना सब तो।
अच्छा अच्छा वो है बनाए लोगों बनाया आ जाओ
अब ऐसे रख।
दिनों में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करेगा कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका चेहरा सौदी रात में जैसे चांद चमकता है वैसे चमका देगा। हम आपके सामने आ रहे हैं गर्म करके कॉफी लेने माशाल्लाह। अच्छा तो भी आया आपने यू फोन पे नंबर दिया था
हाँ।
वो देख लीजिए किसी का अगर आया
है
क्या हाल है छोटू अबू कहाँ हैं घर पे आ रहे आपकी सेहत ठीक है कल मुलाकात तफसीली नहीं हो सकती
जी जी
درد دل ہو درد دل ہو درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. مستورات خواتین صرف سن لیں, اللہ اللہ کا ذکر صرف سن لیں, کریں مت. اس کی جگہ وہ سبحان اللہ کا ذکر کر لیا کریں. مرد حضرات روزانہ 100 دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں, انشاءاللہ اللہ کے عشق میں اضافہ ہوگا اور گناہ چھوڑنے کی ہمت ہوگی. اور خواتین کو جو ذکر بتایا اس کا اہتمام کریں. ذکر سے نفس جو ہے اس کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے, روح کی طاقت آ جاتی ہے, اور پھر روح جو ہے نفس کو پٹکنے میں بہت مدد دیتی ہے. روح اگر نفس کو پٹکنا چاہے, نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جو ذکر کا اہتمام کرتا ہے. اللہ نہ کرے اگر گر جائے تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. دل میں جب اجالے ہوں گے تو اندھیروں سے وحشت ہوگی انسان کو. نفس کوئی ایسا تقاضا پیدا ہوا اور معاشرے کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, یا عادت کی وجہ سے گناہ ہو گیا, تو اگر ذکر کیا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے, اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے, کیونکہ دل میں اجالے ہیں, اندھیرے کا احساس ہو جائے گا. تو اب تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے. بڑے حضرت والا نے, عظمی صاحب نے ہمیں ماشاء اللہ اللہ کا عشق سکھایا اور اس کے ساتھ گناہ چھوڑنے کی تلقین بھی کی. جب اللہ کا عشق آ جاتا ہے تو شخص کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے, اور اس کو اگر اللہ نہ کرے گناہ ہو بھی جائے تو اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. تو پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ. آپ بھی کرو, ٹھیک ہے, بچے بھی اللہ اللہ کا ذکر کریں. اللہ ادھر منہ کرو. وہ زمین سب سے بہتر ہے جہاں میرے سر کا آپ سے سودا ہو رہا ہے. سر کا سودا کیسے ہوگا اس زمانے میں؟ حرام خواہشات کا پورا موقع ہے, اسمارٹ فون گھر گھر موجود ہے, اور بازار میں عورتیں گھوم رہی ہیں, لڑکے گھوم رہے ہیں فحاشی لباس پہن کے. ہم اپنی خواہشات کو دبا لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ اللہ سے سودا ہو جائے گا کہ اللہ میں اپنی سر تو نہ دے سکا, اپنی حرام خواہشات کو قربان کر دیا, گویا سر دے دیا. تو وہ زمین بڑی مبارک ہو جاتی ہے جہاں جو خون تمنا کرتا ہے. اسی طرح گھر کے اندر ہے, گھر کے اندر اگر ماشاء اللہ وہ نظر بچاتا ہے سب, مگر گھر کے اندر غصہ آ گیا, بیوی پہ, بچوں پہ, چھوٹوں پہ, چھوٹوں کو, بڑوں کو غصہ آ گیا, بہن بھائیوں پہ غصہ آ گیا, تو غصے کو پی گئے تو پہلوان, یہاں پہلوانی دکھائی اس سے, نفس کو کنٹرول کر لیا, کسی خلاف طبیعت کی بات پہ چابی اندر رہ گئی گاڑی کی, یا کوئی ایسی بات ہو گئی, غصہ آ گیا. غصہ تو آیا, بعد میں سمجھا بھی دیا جائے بچے کو, مگر اس کو پی گئے اور پھر بتا بھی دیا اس کو. میں تو اس وقت ایسے کیونکہ غصے میں انسان کی عقل کنٹرول نہیں رہتی, پھر وہ آل فال گالی بکنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے پی جائے طبیعت کے خلاف باتوں پر, گھروں میں ہزاروں ہوتی رہتی ہیں, اس کو پی جائے معاف کر دے. تو وہ بھی اللہ سے سودا کر لیا, اس شخص نے مرد یا عورت نے اللہ سے سودا کر لیا کہ اللہ میں گردن تو نہیں دے سکا مگر بہت شدید غصہ آ رہا تھا اور سارا کا سارا پی گیا آپ کی راہ میں, غصے کو میں پی گیا اور معاف کر دیا اور احسان کر دیا شفقت کر دی. اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بھی بہت رحمتیں برساتا. تو حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے ہیں, مرحومی رحمت اللہ کا شعر ہے. خوش تر اظہر دو جہاں جب ود کہ میرا باو سرو سودا بود, نعرہ مستانہ خوش میائے دم تابد جانا چنی می بائے دم. اللہ 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 پاکستان ماشاءاللہ بہت پیارا وطن ہے, اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں ہماری پوری آزادی ہے کہ ہم اسلام میں شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, مگر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کتاب میں بھی ہے کہ بھائی اب یہ پاکستان ہمیں نہ پاکستان نظر آ رہا ہے. یعنی ہم نے اس کو یہاں سے پردہ ڈال دیا ہے کہ اب پاکستان کو ہم نے اسلامی سلطنت نفاذ کرنے کے لیے قائم کیا تھا, اب یہاں پہ اسلامی چیزیں نظر آئیں گی, اسلامی فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے اب یہ نہ پاکستان نظر آ رہا ہے. یہاں پہ جو ہے یہاں تنویر صاحب بیٹھے ہیں, آپ کو ضرور ہوگا. کل پرسوں ہی جو ہے ہمارے ایک دوست کو میں اچھا سنا رہا تھا, کل ہی کی بات ہے, کل یا پرسوں میں, چلو بھائی اشعار سے پہلے آپ لوگ مرغے کی آواز سن لیں. یہ صحیح ہے, چھوڑ دیں. اچھا ہاں, یہ ظاہر سی بات ہے مناسبت نہیں ہو رہی ان سے, اتنی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا تھا. اللہ والوں کو پہچان جاتے ہیں اصل میں مرغے جی. دیکھ لو شیخ تو کیا بولے, شیخ تو بس برداشت کر کے بیٹھا ہوا, جانور جواب دے رہا ہے. مرغے کی آواز آ رہی ہے. سمجھا کیا ہو گیا اس میں, تھوڑا سی آواز کھڑے ہو جاؤ, انگلی مت ڈال دینا کاٹ لے گا. بہرحال تو جو دو تین شعر یاد ہیں وہ سنا دیتا ہوں, مجھے مل نہیں رہا اس کا تو عنوان بھی یاد نہیں آ رہا. فرما رہے تھے کہ حضرت والا کے اشعار ہیں, عارف باللہ شیخ العرب رجم مرشدی و مولائی میرے شیخ اول میرے محسن حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. آپ سے فرما رہے ہیں کہ بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. تو یعنی بہت زندگی تحفے ملے, کسی نے ماشاءاللہ ہدیے دیے, یعنی یہ والے وہ والے تحفے ہیں جو جائز الاؤ ہیں مگر نامحرم کو تحفہ دینا جائز نہیں. بہت تحفے ملے دنیا کے اندر, بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل, یہ تحفہ درد دل کا افضل نعمائے عالم ہے. درد دل کا تحفہ یہ سب سے افضل میں نے پایا, اور یہ اس کو ملتا ہے جو اپنی حرام خواہشات کا خون کرتا ہے. شاہراہ اولیاء پہ چلتا ہے, اپنے طریقے پہ نہیں چلتا کہ سوشل میڈیا میں اس طرح ملا لوگ آ رہے ہیں, اس طرح داڑھی والے آ رہے ہیں, اس طرح شیریں تقریریں کر رہے ہیں اور عورتوں کا دل اپنی طرف مائل کر رہے ہیں, اس طرح نہیں چلتا وہ, بلکہ دکھا بھی رہے ہیں, اپنی شکلیں بھی دکھا رہے ہیں, مٹک مٹک کے, نچک نچک, لٹک لٹک کے تصویروں پہ آ رہے ہیں. انداز دیکھو ان کا ذرا بیان کرنے کا. الحمدللہ میں دیکھتا نہیں, جو دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا آپ کیوں سن رہے ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ, ایسے ملاؤں کی تقریریں کیوں سن رہے ہیں جو تصویریں بناتے ہیں؟ جب آپ کو ہمارے بزرگوں سے مناسبت ہے, آپ مجھ سے بیعت ہیں, میرے شیخ سے بیعت ہیں, بالکل ہرگز آپ مت سنیں ان لوگوں کو, کیونکہ یہ تو نافرمانی ہو رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے تصویروں کو پسند نہیں کیا کہ دین کو, دین پھیلایا جائے تصویروں کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے. آواز کم آ رہی ہے, اس میں بہرحال چلی جائے گی. تو بہرحال بہت تحفے ملے دنیا میں, لیکن کیا کہوں اے دل, یہ تحفہ درد دل کا افضل نعمائے عالم ہے. صحیح آواز جا رہی ہے؟ کس میں کم جا رہی ہے اس میں؟ اچھا اور آگے شعر ہے کہ جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. جسے دیکھو ہر وقت بس میرا کاروبار میں اضافہ ہو جائے, سیلری میں اضافہ ہو جائے, دنیا میں منع نہیں ہے, مگر اس میں پاگل ہو جانا صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے شارع اولیاء چھوڑ دی, فجر فضا کر دی, اور اللہ والوں کے احکامات جو اللہ والوں نے ہمیں باتیں بتائیں قرآن و حدیث کی, وہ طریقے چھوڑ دیے. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا, مگر سودا جانا افضل نعمائے عالم ہے. مگر اللہ کا سودا, اللہ ان صلاۃ اللہ الی غالیہ او کا موقع, یعنی اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. ایسے نہیں ملتا کہ اللہ کے احکامات, فرائض, واجبات میں کوتاہی کی جائے اور اللہ بھی مل جائے. ہم بزرگوں سے اس لیے بحث ہوئے کہ ہمیں اللہ چاہیے, نفس کی دیوار جو آ گئی ہے بیچ میں ان سے اصلاح کروا کے اس کو گرا دیں تاکہ ہمیں اللہ مل جائے. دعا نفس کا وتعال, نفس کی حرام خواہشات تو گرا دو, اللہ مل جائے گا. سورہ اعراف کی تفسیر آج کل پڑھ رہا ہوں الحمدللہ, روزانہ ایک رکوع اب پوچھے اب بہتر ہو جائے گا. عجیب ماشاء اللہ صورت ہے, ساری صورتیں عجیب ہیں. تو پہلے تو ساری قوموں کا ذکر آیا, سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا, اور سب نے یہ کہا کہ بھی نکالو اس نبی کو, ہمارے محلے میں کیا کر رہا ہے, ہمارے شہر میں کیا کر رہے ہیں, اس کو نکال تو بستی سے, جھوٹا نبی ہے, ایسی تہمتیں لگائیں گے. اور پھر قوم عاد کا ذکر, قوم سمود کا ذکر, تو سب نے انبیاء کو جھٹلایا, ان کی باتوں کو نہیں مانا. جنہوں نے مانا ماشاءاللہ وہ کامیاب ہوئے, کیسے کیسے عذاب آئے ان کے اوپر. تو کیا بات چل رہی ہے؟ ہاں انبیاء کے سورہ اعراف کی تفسیر کے بارے میں, تفسیر تو نہیں ہے, آسان ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہوں, تو بہت مزہ آ رہا ہے آج کل, عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. واقعی میں نے پھر گھر والوں کو بھی سنایا کہ ہر پیج پر اصلاحی بات ہے کہ انبیاء نے کیسی کیسی محنتیں کی, کیسی تبلیغ کی. آپ کو اگر اوپر بیٹھنا ہو تو اوپر بیٹھ سکتے ہیں. اچھا اچھا, مولانا زاہد میاں کا فون آتا ہے جمعے کو تو دعا کرواتے ہیں, ہم تو دعا نہیں کرتے اتنا زیادہ. بہرحال میں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو جو اللہ آپ نے توفیق دی تھی بیان کی جس انداز سے, تو آپ کو اے اللہ وہاں زاہد کو بھی وہی توفیق دے دیں, وہی زبان عطا فرما دے, کس طرح انبیاء نے لوگوں کو دین کی دعوت دی, اور آخر میں جن لوگوں نے جھٹلایا ان پر عذاب آیا کہ ہم اپنے بابا و اجداد کے طریقوں کو کیوں چھوڑ دیں. اچھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی, پھر آخر میں سب قوموں کے عذاب کے بعد یہ آیت آئی, اس کا مفہوم تھا. میں تفسیر بیان نہیں کر رہا, صرف بتا رہا ہوں, اصلاحی بات اس میں سے لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم عذاب نہیں بھیجا کسی قوم کو, باقاعدہ ان کے اوپر کبھی کبھار یہ ہوا کہ ان کو خوب میوے بھی دے دیے, پھل بھی دے دیے, خوب زمینیں بھی دے دی, خوب مطلب ان کو نعمتوں میں بھی دیا. بھائی دیکھو نعمتیں بھی مل رہی ہیں تم لوگوں کو, اور پھر صبر کے امتحان صبر بھی آئے ماشاء اللہ, سب چیزیں دیں, اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں بات مانی اللہ کی اور اللہ کے اس زمانے کے پیغمبر کی. تو اس میں یہ بات لکھی ہے, اگر کسی شخص کو, مفتی تقی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام صاحب, کسی شخص کو بہت نعمتیں مل رہی ہیں مگر وہ شخص دنیا کی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں اللہ سے غافل ہے, تو یہ اس کو ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو نعمتیں دی ہوئی ہیں ماشاء اللہ, بینک بیلنس بھرا ہوا ہے, گاڑی ہے, بنگلے ہیں, ورنہ اس وقت لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ پریشان ہیں. ہمارے ہی احباب میں کچھ بیچارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی اسکول کے اندر, اور بھی بہت سی باتیں. تو جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور پھر وہ سنت کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں, نماز قضا کر رہے ہیں, غصہ اور بھی شہوت کے گناہ, فیس بک, یوٹیوب, کیونکہ پیسے آ رہے ہیں نا مفت کے آ رہے ہیں, بہرحال کمائی چلو حلال کی ہے, تو اللہ سے غافل ہیں ایسے لوگ, تو وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. یہ مت سمجھے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر, بڑی سب چیزیں آ رہی ہیں میرے اوپر. پھر اللہ نے ان کو مہلت دی, پھر انبیاء بھیجے, انہوں نے ان کو سمجھایا, خوب محنتیں کی, پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے, پھر بھی دین کی طرف نہیں آئے, پھر اللہ نے عذاب دیا ان کو. اور ایسا عذاب دیا کہ لوط علیہ السلام کو اس میں لکھا ہوا تھا, جو لڑکوں سے گناہ کرتے تھے, کہ نکل جاؤ بستی سے, مفہوم بتا رہا ہوں. تو لوط علیہ السلام جو ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے نکلے, وہاں سے تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی آپ اس بستی کو چھوڑ دیں, یہ تمہیں ستا رہا ہے, مفہوم بتا رہا ہوں. تو وہاں سے جب وہ بھاگنے لگے, ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی, ان کے کچھ خاندان والے بھی ساتھ تھے, پھر بھاگنے لگے تو ان کی اہلیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا. اچھا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مفہوم ہے کہ بھائی تم فوراً نکل جاؤ یہاں سے, پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں. تو ان کی اہلیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو گئے. اہلیہ لوط نبی ہوں کافر ہوں, وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی. تو دیکھیے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی کیونکہ عمل نہیں کیا, ان کے دین پر نہیں آئیں, تو وہ بھی کافر ہو گئے. تو پیچھے مڑ کے, اور اتنا خطرناک عذاب تھا جو لڑکوں سے گناہ کرتے تھے. پہلے چنگھاڑ کی آواز آئی, بہت زور سے آواز آئی, تفسیر مالک قرآن میں نے پھر اٹھا کے دیکھی, اس میں دونوں دیکھا میں نے, اس میں سے پہلے بہت زور سے یوں انگار آواز آئی, اس کے بعد پھر پتھر برسنا شروع ہو گئے لڑکوں کے اوپر جو گناہ کرتے تھے. اس کے بعد ساتویں آسمان پہ لے گئے, یعنی اللہ کا کتنا خطرناک یہ گناہ ہے. لڑکوں الٹے کام کرتے تھے, تو آج بھی یہ سب الٹے کام ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب سندھ یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تھا, کتنے الحمدللہ, جبکہ 15 تھوڑی دیر کا ہوا تھا, آدھا گھنٹے کا, اور ہم پہنچے بھی دیر سے, تو 2-4 نوجوان نے رابطہ کیا, ایک دو سن بھی رہے ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہم فلاں کو سنتے ہیں فلاں کو سنتے ہیں. میں نے کہا پہلے تو آپ یہ صحیح کریں کہ آپ غلط ادھر لوگوں کی مت سنیں, داڑھی منڈے کی سن رہے ہیں, مشہور لوگ ہیں ان کی سن رہے ہیں, اہل حق لوگوں کی سننی چاہیے. جب میں نے ان کو بتایا تو بیچارے وہ سب لوگ جو ہیں پریشان ہیں, نوجوان کہ کیا سنیں, کیونکہ آن لائن کلاس کی وجہ سے اسمارٹ فون تو سب کو ملا ہوا, اب جو اس کو تقریر اچھی لگتی ہے وہ سن لیتے ہیں بیچارے اور گمراہ ہو جاتے ہیں. بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں بھی اور ہم سب لوگ اپنی زندگی کو سنوار لیں. ابھی اللہ نے موقع دیا, اور اب انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ اپنا پیغام بتا کے چلے گئے. قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی شریعت پہ چلنا ہے, دین مکمل ہو چکا ہے. اب ان کے وارثین آتے رہیں گے, مشائخ جو ہیں عالم بعمل یا سلسلے میں جو داخل ہیں, ان کو خلافت ملی ہوئی, اور بزرگان دین جو خود ارشاد کے منصب پر فائز ہیں, اور جن کا بزرگوں کا جن کے اوپر اعتماد ہے, علماء کا اعتماد ہے, ان سے جب ہم ان کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے تو ان سے نفس کی اصلاح کروائیں گے انشاءاللہ. ہماری مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے, اس لیے آسان فرمائیں گے کہ ہم اپنی نفس کی اصلاح کروائیں گے. حافظ شفقت صاحب اکثر بیان کرتے ہیں کہ اگر 20 سال بھی تم خانقاہ میں پڑے رہو اور اصلاح نہیں کرواؤ گے تو ویسے کہ ویسی کولو کے بیل کی طرح گاؤں کے اندر ہوتا ہے, کنویں کے اندر باندھ دیتے ہیں اس کو کنویں کے ساتھ, وہ گھومتا رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں بڑا لمبا چکر طے کر لیا, جبکہ وہ وہیں کا وہیں سرکل میں رہتا ہے, سمجھ گئے. تو اس لیے مشائخ سے رابطہ ہے, تو کھل کے اپنی اصلاح کروائیں, شرمائے مت. ہمارے شیخ کل پرسوں ہی فرمایا تھا جمعرات کے بیان میں کہ 2 وجہ سے مرید اصلاح نہیں کراتا, ایک تو یہ کہ شیخ مجھے حقیر سمجھے گا, دوسرا ہے کہ اس کو ایک شرم مانے ہوتی ہے. شیخ کو تو اپنی پڑی, ایک صاحب نے مجھے لکھا میں تو بالکل مایوس ہو گیا ہوں, میرے تو پچھلے مہینے بڑے مجاہدات کیے, اب میں مایوس ہو کے بیٹھ گیا ہوں, میں دوبارہ میں کیسے شروع کروں. میں نے کہا آپ پاگلوں والی بات کر رہے ہیں, آپ کی نظر اپنے مجاہدات پہ چلی گئی. پہلے بھی شاید بات بتائی تھی آپ بالکل, میں نے کہا مایوس ہونے کی بات نہیں, شیخ کو چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں آپ کا معاملہ اللہ سے کیا ہے, مخلصانہ دیکھ لیں, شیخ کہاں دیکھ رہا آپ کو, آپ یہ دیکھ لیں آپ کا اللہ سے کیا معاملہ ہے. جیسا معاملہ ہے ویسے ہی اللہ کا شیخ تو کچھ نہیں کر سکتا, نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ سدھر جائیں, توبہ کر لیں, جو غفلتیں اس کی اصلاح کروائیں, مایوس نہ ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. جو سلسلے میں میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں, ہاں یہ کہ رابطہ میں خانے سے رکھیں, میں خانے سے رابطہ اچھا ہوں. میرے پیارے شیخ جب کرونا میں تھے, الحمدللہ اس وقت بھی اپنے شیخ سے رابطے میں تھا, جب میسج کی اجازت مل گئی تو حضرت کو آپ حضرت والا آرام فرما رہے ہوتے تھے, رپلائی نہیں کرتے تھے, میں فرمایا کمال میں تمہارے میسج پڑھ لیتا تھا. یعنی شیخ سے رابطہ رکھے بالکل, ایسے بالکل ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. جس کا تعلق شیخ سے ڈھیلا ڈھالا ہو گیا, وہ نفس تو شیطان کا تر نوالا ہو گیا. نفس تو شیطان اس پہ حملہ شروع کر دیتے ہیں. اس وقت تو اتنا قرب قیامت کا زمانہ ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر ہی نہیں آتا کہ مشائخ سے تعلق مضبوط رکھیں ہم لوگ اور ان کے پاس آتے جاتے رہیں. اگر یوں ہی ہم آتے جاتے رہیں گے, محبت کا پھل اپنا پاتے رہیں گے. محبت کا پھل جب اپنا پانے لگے, ہمیں چھوڑ کے کیوں جانے لگے. بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی, آج تو کچھ اور سنانا تھا. چھوٹو کہاں سے آئیے؟ ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ آپ سے تھوڑی پوچھا ہے. حضرت والا کا شعر سنا رہا تھا. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا, مگر سودا جانا افضل نعمائے عالم ہے. اور یہ شعر ہے, یہ میں نے حضرت والا کے سامنے بھی سنایا. فرمایا تھا کہ شیر اس کو جو ہے اس کو آن کریے, یہ بند ہو جائے گا. نحمد و نصلی علی رسول کریم. ہاں اشعار سنائے تھے, اچھے اشعار اسی میں آگے تھے, مخلوق کی غلامی, مخلوق سے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, بہت اچھے اشعار تھے, ذہن سے نکل گئے. یاد ہے حضرت والے کے سامنے سے. بہرحال ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے, سنت سے یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, اللہ کا انسان جو ہے پیارا بن جاتا ہے. مختصر بتا دیتا ہوں کہ ہماری آصف کمال صاحب جو ہیں والد سسر ہیں, ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو ہر کام ماشاءاللہ سنت کے مطابق ہوا. مفتی انوار صاحب پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ, جو بھی پیر بھائی کے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر میں دوستوں کو بتایا, تو جب دفن ہو رہے ہوتے ہیں, دفن کر رہے ہوتے ہیں, مفتی انوار صاحب ماشاءاللہ وہاں تقریر شروع کر دیتے ہیں ساری باتیں سنت کے مطابق. تو اس میں ایک بات بتائی ہمیں پتہ نہیں تھی, ایک تو یہ کہ جب قبر میں سے محرم اتریں گے, خاتون کا جنازہ ہے, اور جب سلیب ڈالے جائیں گے تو اس وقت بھی گورکن کی نظر عورت کے جو لپٹی ہوئی ہے کفن کے اندر اس کے اوپر بھی نہیں پڑنی چاہیے. تو اس وقت دو تین محرم جو ہیں وہ چادر لے کے قبر کے اوپر ڈالے ہوں گے, وہ ٹائز لگتے جائیں اور ہم چادر ہٹاتے جائیں. دیکھیں پہلی دفعہ یہ منظر دیکھیں. انہوں نے مفتی انوار صاحب نے حضرت سے سیکھا کہ حضرت کسی محرم کا رشتے دار کا انتقال ہوا ہو تو حضرت نے اس طرح کیا ہوگا, بڑے حضرت والا نے جب پیرانی صاحبہ کا انتقال ہوا ہو تو کتنی احتیاط کی ہوگی. دیکھیں یہ پہلی دفعہ بس چلو. گورکن سب میں تو قبر میں تو اتر گئے محرم, مگر گورکن جب وہ ٹائز رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں قبر جو بنتی ہے ڈائریکٹ والی بنتی ہے, اور سب سے اچھا علاج انسان کا بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے اندر بغلی قبر بنتی ہے جنت البقیع میں جب دفن کرتے ہیں تو یوں ڈال کے پھر اس کو اندر کر دیتے ہیں جنازے مردے کو, یعنی اوپر مٹی ہوتی ہے اور نیچے یوں کر کے ڈال دیتے ہیں. اس وقت جو ہے سنت یہ ہے کہ مردے کے جسم کو پوری کمر کو اور چہرے کو قبلہ رخ کر دیں. تو جس شخص کو گناہ نہیں چھوڑ رہے ہوں اگر وہ مرد عورت مرد ہے تو وہ قبرستان جا کے بغلی قبر میں اسی کو دفنائے, وہ اس طرح جب کرے گا تو ایسا لگتا ہے وہ خود قبر کے اندر ہے, تو بغلی قبر میں گھستا ہے اور جنازے کو اس طرح کرے گا, یعنی اس سے لگائے گا کمر کو دیوار سے لگائے گا تو اس کو صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اس کو جو ہے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوں تو وہ کسی بغلی قبر میں کسی مردے کو دفن کر دو, بہت عرصے تک گناہ سے نہیں ہوں گی, قبر میں مجھے ایک دن جانا ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو بہرحال اس میں بتانے کا مقصد ہے یہ سنت ہے. اچھا پھر انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی دیکھیے اب یہاں پہ ماشاءاللہ آصف کمال صاحب عامر کمال صاحب حضرت والا کے پرانے تعلق والے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے سخی ہیں مہمان نواز ہیں, مگر آج کے دن جو ہے کسی کوئی ان کے گھر کھانا نہیں کھائے گا. سنت یہ ہے, پھر روایت سنائی کہ بھائی فلاں صحابی کا انتقال ہوا ہے, اب سنت ہے ان کے رشتہ دار ان کو کھانا کھلائیں یا ان کے پڑوسی ان کو کھانا کھلائیں, یہ نہیں کہ آپ لوگ اب ان کے گھر چلے آئیں گے تو اب یہ بیچارے بولیں گے کہاں سے آ گئے, ہاں دوسرے شہر سے کوئی آیا ہوا ہے قبر میں ساتھ ہے تو وہ کھا سکتا ہے, مگر اس میں ایک گنجائش ہے, بہتر ہے کہ اپنے شہر جا کے کھائیں. حیدرآباد تو کوئی اتنا دور بھی نہیں ہے, باہر سے بریانی لے لی خود ہی کھا لی, ضروری تو نہیں ہے. الحمدللہ میں نے بھی نہیں کھایا جبکہ میں تو داماد ہوں, نکل گیا تھا اس وقت, آپ جب نکلے آپ کے پیچھے ہی میں آ رہا تھا. اللہ کا شکر ہے کم از کم اس دن تو نہ کھائے, بھائی تین دن تک ہی نہیں کھانا چاہیے, تو جبکہ میں تو داماد ہوں کتنا قریبی رشتہ ہے, مگر میں نے کہا ہم کیونکہ حضرت نے ہمارے شیخ نے ایک جملہ فرمایا تھا جبکہ گنجائش ہے کہ جو اس شہر میں رہتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے اس گھر کھانے کی, آپ کے شہر میں اور کوئی ایسا کراچی اتنا کوئی گاؤں بھی نہیں ہے کہیں سے کچھ نہیں ملتا ہوں, انسان چنے کھا کے بھی گزارا کر سکتے ہیں, باہر سے 100 روپے کی بریانی لے لی کچھ بھی کھا لی. جنازے والے گھر تو ہمارے حضرت نے کھانا بھی نہیں کھایا پانی بھی نہیں پیا, تو ماشاء اللہ اچھا یہ بات انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ قبر میں مردے کو ڈال دیا تو وہاں خوشبو نہیں ڈالنی چاہیے کہ بڑی خوشبو آئیں گی, یہ سنت کے خلاف ہے. اور پھر چادر میں کوئی آیت نہ لکھی ہو, پھول نہ ڈالیں, اگربتی نہ جلائیں, یہ سب باتیں بتائیں. کھانے کا بڑا اچھا بتایا, بہت سے لوگ بہت سب لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے کیونکہ اس وقت سب لوگ خاموش ہوتے ہیں, اور فرمایا اچھا یہ بڑی اچھا ایک بڑی اچھی بات ہوئی جس میں اکثر لوگ کیونکہ جنازے کے ساتھ جو بھی جاتے ہیں سنیے طلحہ صاحب کافی لوگ ہوتے ہیں, تو جب ہم لوگ قبرستان پہنچے تو وہاں تک تو کوئی قبر نہیں تھی, مگر قبر کے اوپر سے گزرنا بہت گناہ ہے اس کو پھلانگ پھلانگ کے جانا, تو انہوں نے فرمایا آپ لائن بنا لیں سب لوگ تاکہ کسی کو یہ نہیں کہ جلدی جلدی بس چلے جا رہے چلے جا رہے, اگر مشکل ہے تو الگ بات ہے مجبوری کے صرف جا سکتے ہیں اوپر سے, مگر سب لائن بنا لیں تو سب نے لائن بنا لی اور قبر تک لائن بنا کے کھڑے ہو گئے, پھر جنازہ آگے جاتا رہا کوئی قبر پہ چڑھے نہیں سب سائڈ پہ کھڑے ہوئے, کتنا اچھا یہ ہوگا, اور باقی سب لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے. یہ طریقہ ایک ہے, ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے, میں نے کہا آپ بلا وجہ آپ ٹارچ لے کے قبر کے اوپر کیوں کھڑے ہوئے, نیچے کھڑے ہوئے, میں نے ان سے کہہ دیا میں تکلف ہی تھی, احساس نہیں رہتا انسان کو کیونکہ وہ ایک مردہ نہیں ایک مسلمان کا جسم ہے, اس کے اوپر انسان کھڑا ہوا ہے لوگ, تو جتنا انسان احتیاط کر سکتا ہے وہاں قبرستان جب جائے تو ان سب چیزوں کا احتیاط کریں. خواتین بہت سی جوش میں آتی ہیں, میری والدہ کا انتقال ہو گیا میرے ابو کا, مجھے دل چاہ رہا ہے کہ میں جب کوئی نہ ہو میں قبرستان چلے آؤں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں جوش میں آنے کی, گھر سے آپ پڑھ کے اپنی والدہ والد صاحب کو بخش دیں, جوش میں مت آئیں کہ آپ قبرستان جا رہی ہیں, عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے, اور بھی بہت ساری وجہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو آج یہ سنت بیان ہوئی قبرستان کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت ساری باتیں, ابھی تو 3:30 ہی ہوئے وقت ہے, بہت ساری باتیں عرض کرنی ہیں کیونکہ 14 اگست بھی ہے اور محرم بھی شروع ہو رہا ہے ہونے والا, آج ہو جائے یا کل ہو جائے. نحمد و نصلی علی رسول کریم, ایک بہت پیارا واقعہ اس میں لکھا, پہلے بھی سنایا تھا, فرماتے ہیں حضرت والا کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان, یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں تقسیم ہوئی تھی, ہمارے شیخ ثانی ہیں. سنمزا واقعہ بہت اچھا ہے, ایک صحابی کے واقعے سلسلے میں عرض کرتا ہوں. حضرت حنزلہ رضی بن بن ربعی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غمگین بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آج آپ کیوں غمگین ہیں, آپ ڈپریشن میں کیوں ہیں؟ تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اے ابو بکر صدیق, میں تو بالکل منافق معلوم ہوتا ہوں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارا جو ایمان ہوتا ہے, پھر جب ہم کاروبار میں یا گھر میں ہوتے ہیں اس وقت وہ بات نہیں رہتی, ویسا ایمان نہیں رہتا. حالت کچھ بھی ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ, دائمی استقامت نہیں ہے. اس کے اندر شبہ ہے کہ کہیں ہماری حالت منافق کی علامت تو نہیں ہے. دیکھیے صحابی ہیں اور کیسے یہ لوگ حضرات اپنا اصلاح کروا رہے ہیں ایک عاشق رسول سے, ابو بکر صدیق سے. دیکھیے اپنی حالت بتائی کہ نہیں بتائی. اچھا اس سے ابھی بھی بات دل میں آئی, خیر انشاءاللہ بزرگوں سے تصدیق کر لوں گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے ان کو تو انہوں نے اپنی دل کی بات جو ہے ایک عاشق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ عاشق تھے ابو بکر صدیق سے کہہ دی. طائف صاحب کل بتا رہے تھے عجیب بات کہ مجھے حضرت والا سے اصلاح کرواتے ہوئے تھوڑی جھجک ہوتی تھی. تو جھجک تو نہیں ہوتی, عظمت شیخ کا غلبہ تھا, اتنے بڑے ولیوں کے سردار ہیں, غوث ہیں, تو میں جو ہوں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے آرام سے اصلاح کروا لیتا ہوں. وہ عاشق تھے. تو دیکھیے وہی بات, حضرت حنزلہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے اپنی اصلاح کروائی, اپنی دل کی حالت بتا دی. تو ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے سارے صحابی عجیب تھے. فرمایا بھائی یہ مرض تو مجھ میں بھی ہے, جو ایمان رسول اللہ کی خدمت میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ایمان بال بچوں کے پاس نہیں رہتا. بال بچے شرارتیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے. اس طرح جب بوڑھے ہو گئے تو نواسا نواسی پوتا پوتی پریشان کرتے ہیں. بچے بوڑھے لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, نواسا آیا پوتا آیا, کھیلتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. تو یاد رکھیے, لیکن فرمایا کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے میرے ایمان میں, لیکن یاد رکھیے ایسا فرق نہیں ہوتا جیسے ہم لوگوں کا ہو جاتا ہے. یہ حضرت والا فرما رہے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل, ان کو سوا مشکل ہے. جن کے بڑے رتبے ہیں ان کو معمولی کمی بھی بہت گراں گزرتی ہے, وہ ذرا سی کمی کو ہی بہت سمجھتے ہیں. ان کی یہ ہوتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں کس اخلاص سے میں نے نماز پڑھی, تلاوت کیسے کی, بیان کیسے کی, اور ہماری غفلت. اللہ اللہ, ابھی میسج کا جواب دیا ایک صاحب نوجوان ہیں بےچارے, بول رہے میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, مگر میں نے گندی فلموں بھی نہیں دیکھی مگر گندی فوٹوز دیکھ لی ویڈیو پہ اسمارٹ فون پہ. میں نے کہا گندی فوٹوز بھی تو حرام ہے, آپ 20 رکعت پڑھ کے مجھے بتائیں اور پکا ارادہ کریں موبائل فون بیچ دیں اپنا جب آپ بار بار گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ مگر یہ ابو بکر صدیق کا جو فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ایمان میں کمزوری نہیں کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے, تو ان کا فرق کچھ اور ہوتا ہے. تو دونوں حضرات یعنی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فیصلہ سنیے, فیصلہ نبوت. دیکھیے بتانے ہم نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں مگر بار بار بیان کرنے سے حدیث شریف کا نور ہی الگ ہوتا ہے, وہ بات کبھی نہ کبھی یاد آ جاتی ہے. بزرگوں کی صحبت میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں ہم لوگ کوئی اس لیے نہیں جاتے کہ ایمان ہمارے علم میں ترقی ہوگی, بلکہ احسانی کیفیت لینے ہم لوگ جاتے ہیں ان کے پاس. فرمایا والذی نفسی بیدی لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم وفی طرقکم ولکن یا حنزلۃ ساعۃ وساعۃ ثلاث مرات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مشکاۃ شریف کی روایت ہے. فرمایا یہ ہرگز نفاق نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, دونوں مومن ہیں اور ایسا ہونا ہی چاہیے. کبھی کوئی حالت تو کبھی کوئی حالت, نبی کی صحبت میں کچھ اور کیفیت اور کبھی کچھ درجے کمی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہاری ہمیشہ وہی حالت رہے جو میری مجلس میں ہے میری صحبت میں ہوتی ہے, اللہ سے تعلق حضوری کا ویسے ہی غلبہ رہے, تو پھر فرشتے تم سے تمہاری گلیوں میں تمہارے بستروں پر آ کر مسافہ کرنا شروع کر دیں گے, تم سے ملاقات کریں گے, اور نظام عالم تمہاری دنیا کے انتظامات وغیرہ سب گڑبڑ ہو جائیں گے. جب تم پر روحانیت کا اتنا غلبہ ہو جائے گا تو آٹا نہیں پسوا سکو گے, لوگوں سے ملنا جلنا سب ختم ہو جائے گا. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہو کبھی ویسا ہو, دونوں حالتیں اچھی ہوں. اس کی شرح میں یعنی جوتا جو موچی ہے وہ جوتا نہیں سی سکتا, دودھ دینے والا دودھ نہیں دے سکتا, دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا, آئی ٹی والے کام آئی ٹی والے نہیں کر سکتے, کہ الیکٹرک والی سب لائٹیں بند ہو جائیں گی اگر سارے کی حالت ایسی ہو گئی, گیس بھی بند ہو جائے گی. ہیں ٹرافی دے دو. اس کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کفی ساعت الحضوری تعدون حقوق ربکم وفی ساعت الفطوری تفوزون حضوز انفسکم. سبحان اللہ. مرقات میں لکھا ہے جب تم پر اللہ کی یقین و حضوری کا غلبہ ہو اس وقت تم اپنے رب کے حقوق ادا کرو. کیفیات سے یعنی جب ہمارے شیخ نے بھی سکھایا جب تم نماز پڑھو تو عاشقانہ نماز پڑھو, ذکر کرو عاشقانہ کرو, تلاوت یعنی جب وہ موقع آیا نا آپ کی انفرادی عبادت کا اس وقت اس کا مزہ لو. نہایت محبت اور ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگے رہو, اور جب اس میں کچھ کمی آ جائے تو اپنے نفس کا حق ادا کرو, اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرو. بہت سے لوگ ابھی یہی بتایا تھے مفتی علی فرحان صاحب, درس قرآن ہو رہا تھا چار شادیوں کے بارے میں, بڑی زبردست تقریر ہے سب کو سننی چاہیے جن کو بہت شوق ہے. مدلل باتیں ہیں بتائیں اس میں, انہوں نے یہ بات بتائی بہت سے لوگ پہلی بیوی کے بعد جب دوسری بیوی کر لی شادی پہلی بیوی کے بچوں کا کوئی حقوق ادا نہیں, 20-20 سال ہو گئے 10-10 سال ملتے ہی نہیں, اس کے بچوں کا بھی کوئی حقوق ادا نہیں ہو رہا, بس پہلی بیوی کیونکہ ایسی بات ہے وہ جوان اٹھا کے لے آئے تو اب دوسری بیوی تو بوڑھی ہے, پہلی والی بیوی تو بوڑھی ہے دوسری تو جوان اٹھا کے لے آئے. حضرت فرماتے ہیں اگر تمہیں کرنی ہے تو بیوہ سے 12 بچوں کی بیوہ 80 سال کی بڑھیا سے شادی کرو جس کے نواسا نواسی پوتا پوتی ہوں, تو اس وقت حقوق نہیں ادا کرتے. فرمایا اہل و عیال کا حقوق بھی ادا کرنا یہ بھی سنت ہے بھائی. اب اللہ نے بچے دیے ان کی صحیح تربیت ان کی تعلیم تربیت پہ خرچہ کرنا عین دین ہے, یہ بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے. ایک صاحب کل پرسوں کی بات ہے ابھی بھی وہ بیچارے سن رہے ہوں گے اور ہاں سن رہے ہیں تو یا اس پہ سن رہے ہوں گے کانفرنس کال پہ, ابھی بھی یہی مسئلہ ان کے گھر میں چائے کی پتی آ رہی ہے 10 روپے کی آ رہی ہے, بتائیے نا بیوی پریشان نہیں ہوگی 10 روپے کی چائے کی پتی روزانہ لا کے دے رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس پیسوں کی کمی بھی نہیں ہے آپ 10 روپے کی لا کے دے رہے ہیں, ایک دفعہ خرید لو اس میں 10 روپے کی لا کے دے رہے ہیں, امتحان لے رہے ہیں بیوی کا. عجیب عجیب لوگ ہیں, پہلے پوچھ تو لیا کریں بھائی. تو فرمایا پہلے والا ایمان اگر ہر وقت رہے تو کوئی شخص بھی بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا, جیسے اس دفعہ امیر المومنین نے جو جواب دیا ماشاءاللہ بتا رہے تھے میں نے تو سنا بھی نہیں, اس دفعہ امیر المومنین دوبارہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے فضل فرمایا. یہ بات فرمائی مفہوم یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی کام دنیا کے کر سکتے ہیں مگر شریعت کے حدود میں, انجینئر ڈاکٹر بننا ہے سائنسدان بننا ہے جو بھی کام کرنا ہے, اللہ کے حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے, بس شرعی حدود قائم رہنی چاہیے. کتنی اچھی بات فرمائی, شیخ الحدیث ہیں. اس کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ وہ بند ہو جاتی ہے, بہرحال بس صحیح. اب آپ بیٹھ نہیں اب صحیح ہو گیا ماشاء اللہ آگے. صحیح ہے فرمایا, عجیب بات فرمائی. مجھے ایک شیخ کی مجھے اپنے شیخ کی کیفیت کا ایک واقعہ یاد آ گیا. مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ 500 علماء کے استاد تھے. یہ درس نظامی جو طلباء کرام پڑھتے ہیں یہ درس نظامیہ ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا, انہی کے نام سے درس نظامی بنایا گیا. یہ بات بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, درس نظامیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ملا نظام الدین جنہوں نے درس نظامیہ بنایا تھا ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں کون تھے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نگرانی میں اور ان کی شاگردی میں 500 علماء مقرر کیے اور فتاوی عالمگیری ان سے لکھوائی. یہ بہت عظیم الشان خزانہ ہے فتاوی عالمگیری, علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں اس سے. اور ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو افسر العلماء قرار دیا گیا, افسر العلماء مقرر کیا گیا. ملا نظام الدین شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے اور شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو علم لدنی عطا ہوتا تھا, انہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا تھا. ایک دفعہ میں بڑے حضرت والا کے پاس تھا تو حضرت والا کے پوتے ہیں عبداللہ میاں ہے نا, وہ ماشاء اللہ مدرسہ سنبھال رہے, اللہ نے صلاحیت دی ہے ان کو, شروع سے حفظ و قاری کا بڑا شوق تھا, قرآن ذرا سے بڑے سے ڈالو. تو مجھ سے بولنے لگے, کوئی صاحب آئے ہوئے تھے وہ عالم تھے, ان سے بولنے لگے آپ مجھے بتائیں کہ سارے صاحب عالم تھے کیا, صحابی تھے صحبت اٹھاتے تھے, آپ بھی صحبت اٹھائیں. وہ ذرا بولتے ایسے مطلب اچھے انداز سے بول رہے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں, سارے صحابہ نے مدرسوں میں نہیں پڑھا ہوا تھا, وہ صحبت اٹھاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحبت سے ان کو ایمان ملتا تھا. تو شاہ عبد الرزاق صاحب دیکھیے اس سے بیعت ہوئے, ملا نظام الدین کتنے علم والی شخصیت ہے, مگر شاہ عبد الرزاق صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے اور ان کو علم لدنی عطا ہوتا تھا. اس امت میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے پاس سے علم لدنی دے دیتے ہیں, یعنی کتاب اور مدرسے کے بغیر علم عطا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے. مگر اس کی پھر تائید بھی بزرگان دین علماء کریں تو وہ کہلاتا ہے, یعنی کہ کوئی شخص کہے مجھے علم لدنی عطا ہو رہا ہے. اس کا نام علم لدنی ہے, اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا. تو قرآن پاک کی آیت دلالت کرتی ہے جس کو خدا چاہے بے پڑھے لکھے ہی سب کچھ دے دیتا ہے. بہت سی خواتین زیادہ اونچی اڑنے کی کوشش کرتی ہیں, بولتی ہیں مجھے یہ عطا ہوا مجھے یہ عطا ہوا, تو آپ کی غلط فہمی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہو, آپ اپنی جو ہے اعتدال والی زندگی گزاریں, آپ کو کوئی عطا نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا بھائی مجھے عطا ہو رہا ہے, مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, بس زیادہ اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں, اعتدال سے رہیں. علامہ آلوسی تفسیر المانی میں لکھتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کا ذکر کیا ہے, ان الولی یجوز ان یکون امیا کالشیخ معروف الکرخی وعندہ من العلوم اللدنیہ ما تقصر عنہ العقول. روح المعانی میں لکھا ہے کہ اہل اللہ کبھی ان پڑھ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن ان کو اللہ تعالی نے علم لدنی عطا کیا تھا کہ بڑے بڑے اقلاء و فضلاء حیران رہ جاتے تھے. شاہ عبد الرزاق صاحب بھی ان میں داخل ہیں رحمۃ اللہ علیہ, جن کے مزار مبارک پر میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ جب حاضر ہوئے تو حضرت نے خود مجھ سے فرمایا کہ جب تین چار میل رہ گئے تو میں غلبہ محبت کے سبب تاب نہ لا سکا اور بے اختیار رونے لگا, دوڑنے لگا, بے اختیار دوڑنے لگا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سر پر گویا نسبت کا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. دیکھیے وہی لوگ پہچان سکتے ہیں, شاہ عبد الغنی صاحب ان کی قبر پہ حاضر کی جا رہے ہیں, حضرت والا بھی موجود تھے. اور دو ماہ تک اتنا اللہ کا استعظار رہا کہ غلبہ ادب کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکا. دیکھیے ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی اپنی رحمت سے کچھ نہ کچھ نسبت کا تعلق دے دیں, ہم لوگ تو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. فرمایا شاہ عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ صرف پارہ اما تک پڑے ہوئے تھے, لیکن بہت بڑے صاحب نسبت تھے, بغیر الہام کے کلام نہیں فرماتے تھے. جب اللہ کی طرف سے دل میں کچھ وارد ہوتا تھا فرماتے تھے خبر دے خبر دے, یعنی اللہ مجھے خبر دے رہے ہیں, پھر کلام فرماتے تھے. ایسے امی غیر عالم لیکن صاحب نسبت اللہ والے سے حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہو گئے, محلی ہے پتہ ہے پہرا مجھے بھی نہیں پتا, فرنگی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہو گئے ملا نظام الدین, تو 500 علماء نے مذاق اڑایا, اعتراض کیا آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک غیر عالم سے بیعت ہو گئے. تو فرمایا بھائی آپ لوگ کتاب اللہ کو جانتے ہیں, وہ اللہ کو جانتے ہیں, لیکن علماء نہیں مانتے تھے. تو حضرت نظام الدین صاحب نے اپنے پیر حضرت شاہ عبد الرزاق صاحب کی خدمت میں گئے کہ حضرت سب علماء مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں, آپ میری عزت کے لیے تشریف لے چلیں, میں ان کو آپ کی تقریر سنواؤں گا. تو حضرت نے دو رکعت پڑھ کر بہت روئے, اللہ والے اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ اتنے بڑے عالم کی عزت کا معاملہ ہے, لہٰذا آپ مجھے بیان کی سعادت نصیب فرما دیجئے. آپ لکھنؤ تشریف لے گئے, اسٹیج لگا ہوا تھا, منہ میں انگلی مت, 500 علماء کے سامنے آپ نے تقریر شروع کی اور بخاری شریف کی حدیث بیان کی, پھر منطق و فلسفہ کے مسائل بیان کیے, پھر ایسے دقیق اور غامض مضامین یعنی گہرے مضامین بیان کیے کہ شروع شروع میں وہ تو علماء کو سمجھے, پھر ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے. جب ان کے ہوش ٹھکانے آئے تو حضرت نے فرمایا اے معزز علماء کرام, آپ لوگوں نے الف با تا چھوٹے چھوٹے حرفوں میں پڑھا ہے, نورانی قاعدہ میں ہوتا ہے الف با تا, اور اپنے ہاتھ کو دراز کر کے فرمایا ہمیں میاں نے اتنے بڑے بڑے حرفوں میں پڑھایا ہے. اس دور میں سید احمد شہید کو بھی علم لدنی حاصل تھا, اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کافیہ تک پڑھا ہوا تھا, وہ علوم ایسے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہوتے ہوئے ان سے بیعت تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بیعت تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھائی شاہ عبد القادر صاحب تفسیر موزین قرآن کے مصنف نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہا کہ سید احمد کو مجھے دے دو, میں ان کی تربیت کروں گا. شاہ صاحب نے سید صاحب کو ان کے حوالے کر دیا, 2.5 برس تک اپنی تربیت میں رکھا. اس طرح جن لوگوں کو اللہ نے لڑکے دیے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس فقیر کا بھی ارادہ ہے, تو اپنے لڑکوں کو اہل اللہ کی صحبت میں لے کے جائیں, اور پھر جب وہ ذرا بالغ ہو جائیں کچھ وقت تک ان کو خانقاہ میں بھی چھوڑ دیا جائے, جس سے ان کو مناسبت ہو کسی اللہ والے کے پاس, وہاں پہ رہ کے اپنی اصلاح کروائیں. بس وہ تھوڑا وقت ہوتا ہے جوانی کا, جو چڑھتی جوانی ہوتی ہے اس کو تھوڑا وہاں چھوڑ دیا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ والے احتیاط سے امراضوں سے احتیاط کرتے ہوئے یا روزانہ آنا جانا رکھے تو احسانی کیفیت مل جائے گی, جوانی میں بھی احسانی کیفیت مل سکتی ہے. فرمایا ڈھائی برس تک اپنی تربیت میں رکھا, پھر شہاب العزیز صاحب کی خدمت میں لا کر عرض کیا کہ سید احمد کو بنا کے لے آیا ہوں. دیکھیے کیسے لوگ ہوتے تھے پہلے, اب کتنا فقدان ہو گیا ان چیزوں کا. پرکھ لیجئے پرکھا لیجئے, ایک مرتبہ کتاب پڑھ رہے تھے تو کتاب سے تمام حروف غائب ہو گئے, خوب آنکھیں مل مل کے دیکھا, یا اللہ کیا ماجرا ہے, میری بینائی کو کیا ہو گیا. اپنے استاد شاہ عبد العزیز محدث ذیلوی رحمت اللہ علیہ خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مجھے کتاب میں کوئی حروف نظر نہیں آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو تمام حروف لکھے ہوئے تھے, سب چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میاں سید احمد تمہارا کام بن گیا, اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی عطا فرمائیں گے. اتنے بڑے محدث شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, اگر حج سے بخیریت واپس آ گیا تو اپنے اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا. بتائیے اللہ تعالیٰ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. یہ سب ہمارے بزرگوں, ہمارے بزرگان دین کا سلسلہ ہے, ایسے کہاں ملیں گے بزرگان دین. سبحان اللہ. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کے ہوتے ہوئے سید احمد شہید جیسے غیر عالم سے کیوں بیعت کی؟ فرمایا میں دینی علوم میں شاہ عبد العزیز محدث ذیلوی کا شاگرد ہوں, لیکن مجھے عمل کی ہمت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے صدقے میں ملی. اس زمانے میں لوگ بیوہ کے نکاح سے بہت سخت آر اور ناگواری محسوس کرتے تھے. یہ لو ادھر آؤ, اس کو یہ لو, جلدی سے ٹافی کھاؤ, صوفے بیٹھ کے, صوفے بیٹھ کے ٹافی کھاؤ. مولا شاہ اسماعیل شہید بھی اپنی ہمشیرہ کو مشکات شریف پڑھاتے تھے, تو جب بیواؤں سے متعلق احادیث آتی تھیں تو ان حدیثوں کو چھوڑ دیتے تھے. بتائیے شاہ اسماعیل شہید ان حدیثوں کو, یہ ایک بات ہوتی ہے بڑی خاص کہ یہ ان کی بات تو نہیں کر رہا, بہت سے لوگ بیچارے جو تھوڑا بہت علم ہوتا ہے وہ اپنے مطلب کی تو باتیں بیان کر دیں گے, اچھا بدنظری کا بیان ہوگا وہ چھوڑ دیں گے, جہاں پردے کا بیان آئے گا, تصویروں کا بیان آئے گا, بزرگوں کی باتیں آئیں گی, تصویروں سے کتنا بچتے تھے وہ چھوڑ دیں گے. بتائیے, کیونکہ بزرگوں سے تعلق نہیں ہے. ایک صاحب کے بارے میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ فلاں 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 ویڈیو پہ آتے ہیں, اتنی لچھے دار تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا اکابر کے طریقے پہ ہیں, دادا شیخ تو بنگلہ دیش والے فرمائے تھے البرکت ما اکابر, حدیث میں آتا ہے اکابر کے ساتھ رہنے میں برکت ہے, اور جو ان کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ پتہ نہیں کسی اور طریقے پہ چلا جائے گا, نفسانی طریقے. کسی اکابر نے ویڈیو نہیں بنوائی. بہرحال تو اپنی ہمشیرہ کو مشکات شریف پڑھاتے تھے, مگر جب بیواؤں سے متعلق احادیث آتی تھیں تو ان حدیثوں کو چھوڑ دیتے تھے, کیونکہ ان کے گھر میں بھی بیوہ بہن موجود تھیں, کہیں بیوہ کے نکاح کی فضائل سن کر بہن کو نکاح کی ترغیب نہ ہو جائے, اور نہ ہی خود مارے شرم کے ان کو نکاح کی ترغیب دیتے تھے. لیکن جب سید احمد شہید سے بیعت ہو گئے, کسی دوسرے شہر میں واعظ فرما رہے تھے, اس بیان میں بیوہ کے نکاح کا تذکرہ آیا, ایک مخالف شخص کھڑا ہو گیا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. بس مولانا اسماعیل شہید نے اس سے فرمایا ابھی مت کہو, بعد میں کہنا, لیکن سمجھ گئے. بیان ختم کر کے دہلی واپس آئے, بہن کے قدموں میں اپنا امامہ رکھ دیا, اگر آپ چاہیں گے تو میں آئندہ بیان کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. بہن نے ماجرا پوچھا, سارا قصہ بتا کر فرمایا کہ آپ نکاح کر لیں, انہوں نے بڑھاپے اور دمے کے مرض کا عذر کر دیا. فرمایا لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم کی وجہ سے میں نکاح نہیں کرنے دیتا, غرض اس بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں ان کا نکاح مولانا عبد الحی صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ سے خود کروایا. یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ ہمت عمل ملی شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی برکت سے. تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت میں ایسی دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک کوئی وسوسہ نہ آئے, غیر اللہ کا خیال ہی نہ آئے. من صلی رکعتین لم یحدث نفسہ فیہما بشیء من الدنیا لم یسأل اللہ شیئا الا آتاہ ایاہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت ہے کہ انسان نے ایسی دو رکعت پڑھی کہ اس کو کوئی دنیا کا کوئی خیال ہی نہ آئے, وسوسہ بھی نہ آئے دنیا کا ذرا برابر ہو, اور اس نے اللہ سے صرف اللہ کو مانگا اور اللہ سے دعا مانگی اس نے, اس کے تمام صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اور جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. سید احمد شہید نے فرمایا اچھا انتظار کرو, کسی مناسب وقت میں انشاءاللہ ایسی دو رکعت مل جائیں گی. بس جب وہ وقت آیا اللہ کی طرف سے الہام ہوا تو دو بجے رات کو فرمایا مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے. آہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے. پھر ذرا مطرب اسی انداز سے اللہ والوں کی آواز میں کیا اثر ہوتا ہے. جب مولانا اٹھ گئے تو فرمایا مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے. ہر بات میں اخلاص پیدا کر رہے ہیں کہ مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے. مولانا نے وضو کر لیا. پھر فرمایا مولانا اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھ لیجئے. بس ان کی تمنا پوری ہو گئی. ایسی دو رکعت زندگی میں نصیب نہیں ہوئی تھی. لہذا مولانا اسماعیل شہید نے فرمایا مجھے تو سید احمد شہید سے یہ فیض ملا ہے تو میں ان کا غلام کیوں نہ بنوں. جس کی کھائی اس کی گائی. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں پر رحمت نازل کرے. سخت گرمی میں مولانا اسماعیل شہید جہاد کی تیاری میں دہلی کی جامع مسجد میں گرم پتھر پر چلتے تھے کہ جب بالا کوٹ کے پہاڑ پر جہاد کرنا ہوگا تو گرم پتھروں پر ہم کیسے چلیں گے, اگر قالینوں پر چلیں گے تو وہاں کیسے چلیں گے. لہٰذا ٹھیک 12 بجے تپتی ہوئی دھوپ میں ایک گھنٹے تک مولانا اسماعیل شہید ننگے پیر چلنے کی مشق کرتے تھے. یہ بتانے کا مقصد ہے ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بچوں کو بھی اپنے اکابر کا پتہ چلے کہ کتنے مجاہدات کیے ہیں. ننگے پیر 12 بجے دوپہر کے وقت گرمی میں بتائیے. پھر جب دونوں بزرگان دین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ میں سکھوں سے جنگ کی تو اللہ کی محبت نے اپنا خون بالا کوٹ کے پہاڑوں کی گھاس پر بکھیر دیا. اور بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید کی قبر پر یہ شعر لکھا ہوا ہے خون خدرا بر کوہسار ریخت. یعنی گھاس اور کوہسار معنی ہیں, گھاس اور کوہسار کہتے ہیں پہاڑوں کو. یعنی ان بزرگوں نے اپنے خون کو پہاڑوں کے دامن میں گھاس کے دنکوں پر اللہ کی محبت میں بکھیر دیا. اس علاقے پر اللہ کی عجیب رحمت ابھی بھی برس رہی ہے, اس لیے وہاں اللہ کی یاد میں بڑا مزہ آتا ہے. جہاں کوئی اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نہ برسے گی. اب ایک اور واقعہ پھر دعا کر لیتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ مکہ تھے, رئیس مکہ کے تھے, بہت حسین و جمیل بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ غزوہ احد میں جب یہ شہید ہو گئے تو کفار نے نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اعلان کر دیا. 200 درہم کا لباس پہنا کرتے تھے اس زمانے میں. 200 درہم سمجھ لیجیے اس زمانے میں شاید 2 لاکھ روپے ہوں گے یا 20,000 روپے ہوں گے اس طرح. بہرحال بہت مہنگا لباس پہنتے تھے. تمام وقت جسم اور زلفوں کی آرائش اور زیبائش میں گزرتا تھا. ان سے زیادہ مہنگا عطر مکہ میں کوئی نہیں لگاتا تھا. جب اسلام لائے تو ان کے والدین نے ان کے جوتے اور کپڑے چھین لیے تو انہوں نے ٹاٹ پہن لیا. اسلام لے آئے اور بٹن کی جگہ درخت کے کانٹے لگا لیے. اور چونکہ کبھی ننگے پیر نہیں چلے تھے تو پیر سوج گئے تھے اور سوج کر پھٹ گئے اور ان سے خون بہنے لگا. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شہزادہ مکہ رئیس مکہ اس حالت میں آ رہا ہے کہ اس کے پیر سوجے ہوئے ہیں, ان سے خون بہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا. فلما را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا رونا شروع کر دیا. یہ ایسے امتی تھے جنہوں نے اپنے نبی کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہا دیے. وہ چشم ناز بھی آج نظر آتی ہے نم, وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم, اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم. محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے, یہ خوشی کا رونا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے اولیاء اللہ پیدا کیے ہیں. 40 سال کی عمر میں ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. جنگ احد میں بالکل کالے بالوں میں شہید ہوئے اور کفن بھی پورا نصیب نہیں ہوا تھا. پیر چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا اور سر چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان کا سر چھپا دو اور پیر کی طرف ادخر گھاس ڈال دو. اللہ ہو دیکھیے شہزادہ مکہ کیا حال ہوا اللہ کے عشق میں. آپ کو 4:15 نکلنا ہے یہاں سے, ابھی 4 بھی نہیں بجے, 5 منٹ ہیں. تو مولانا
مولانا اسماعیل شہید کا شوق جہاد عرض کر رہا تھا کہ بارش کے زمانے میں دریائے جمنا میں کودتے تھے اور لبالب بھرے ہوئے دریا میں دہلی سے آگرہ تک تیر کر جاتے تھے. کیا شان تھی, اللہ اکبر, دریا لبالب بھرا ہوا ہے اور دہلی کے دریائے جمنا میں چھلانگ ماری اور آگرہ تک تیر کے چلے گئے. یہ مشق کس لیے کر رہے تھے؟ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیاری کی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اہل محبت ہستیوں کے سینے سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنی ایسی محبت نصیب فرما دے کہ ہم جان دے دیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک سانس بھی ناراض نہ کریں. حالانکہ مولانا اسماعیل شہید یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے پوتے ہیں. یہ شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ دہلی میں جب چلتے تو جتنے تاجر ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ شاہ ولی اللہ کا پوتا جا رہا ہے, یعنی مغل خاندان کے بادشاہوں کے لڑکے جب گزرتے تھے تو جس طرح دہلی کے تاجر کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھائی بادشاہ کا پوتا جا رہا ہے, اسی طرح تاریخ میں ہے. جتنی عزت بادشاہوں کے شہزادوں کی تھی اتنی ہی عزت شاہ ولی اللہ کے شہزادوں کی تھی. اللہ نے کیا عزت دی تھی, فقیری میں بھی عزت دے دی, عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. تو مولا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, ان واقعات کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور ہم بھی کچھ اللہ کے رستے میں محنت کریں, سستی مت دکھائیں. اللہ کے رستے میں سستی والے کو ترقی نہیں ہوتی. سستی کی وجہ روحانیت ہی کمزوری, روحانیت کی کمزوری کی وجہ گناہ ہے. مولا اسماعیل شہید رحمت اللہ سے لوگوں نے عرض کہا کہ حضور آپ کا اتنے بڑے معزز خاندان سے تعلق ہے, آپ بھنگیوں میں چلے آتے ہیں؟ اور ایک بات اور لکھی ہے کہ یعنی ایسی جو ہوتی ہیں گانے گانے والی ان کو ہدایت کرنے چلے آتے ہیں, آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ دہلی میں آپ کے خاندان ولی اللہ کی کتنی عزت ہے. فرمایا تم کس عزت کی شرم دلا رہے ہو, میں تو سمجھوں گا میری عزت کچھ عزت ہوئی ہے جب دہلی کے گنڈے گدھے پر بٹھا کر میرا منہ کالا کر کے بازار میں مجھے پھراتے ہوں گے, میں اس وقت بھی قال اللہ قال رسول کہتا رہوں گا. لہٰذا اسی جذبے کے تحت ایک بدکار عورت کے یہاں ہدایت کے لیے پہنچ گئے. ہم لوگ ان کی نقل نہیں کریں گے, ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ رہا ہوگا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے شیخ حضرت والا کو اس واقعے کو سنا کر فرمایا اس کی نقل اس زمانے میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں. ایک تو یہ کہ مولانا اسماعیل شہید پر ایک حال طاری تھا امت کی ہدایت کا اور اس وقت مغلوب الحال تھے. دوسرے کہ انہوں نے عورتوں کو واعظ پردے سے کیا تھا, وہ خود صحن میں بیٹھے تھے, ان کے سامنے وہاں کے مرد بیٹھے تھے اور عورتیں مولانا اسماعیل شہید کے پیچھے پردہ کر کے دوسرے کمرے میں بیٹھی تھیں. تیسرے کہ آج جو لوگ عورتوں میں بیان کرتے ہیں اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں کہ کیا ان کا تعلق مع اللہ, ان کا تقویٰ ان بزرگوں کے درجے کا بھی ہے جنہوں نے اللہ کی محبت سے گھر بار اہل و عیال قربان کیے, حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی. اس لیے ہر بات میں ان کی نقل نہیں کی جاتی. اس کے یہاں بہت سی خادمائیں تھیں, کروڑ پتی رئیسہ تھیں. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فقیروں کے لباس میں پہنچ گئے, علماء والے لباس میں نہیں گئے, بلکہ جو بھیک مانگتے ہیں ان کا لباس پہن کر گئے اور جا کر کہا فقیر اپنی صدا سنائے گا. اس عورت نے سمجھا فقیر ہے, دو روٹی دے دو کچھ آٹا بھجوا دو. مولانا نے فرمایا فقیر پہلے صدا سناتا ہے پھر بھیک لیتا ہے, پردہ کر کے بیٹھ جاؤ, پہلے میں صدا سناؤں گا اس کے بعد تم جو چاہے بھیک دے دینا, دینا نہ دینا تمہارا کام ہے. اب مولانا اسماعیل شہید نے پردہ کرایا, ساری خادمائیں ان کی مالکن بیٹھ گئیں. اس کے بعد انہوں نے آیت تلاوت کی, اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت. اس پر بیان شروع کر دیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, جب ستارے گرنے لگیں گے, یہ قیامت کا جو نقشہ کھینچا, ان عورتوں کی چیخیں نکل گئیں, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہیں ہمارے باپ دادا, دکھاؤ ہمیں ان کا اگر کوئی ہے. پھول پھول کے قریب ایک گاؤں ہے ہری پور, وہاں ایک بڑے میاں میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آئے. یہ دیکھیے تنوی صاحب, کہنے لگے میں نے دہلی میں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتی کا واعظ خود سنا ہے. جب مولانا اس آیت پر تقریر کر رہے تھے اور جب کہتے تھے اذا السماء انفطرت تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پھٹ کر گر رہا ہے. یہ احسانی کیفیت تھی, مولانا قاسم نانوتی کا بتا رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو دوستوں, اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کیا اثر ہوتا ہوگا؟ جتنا انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے اس کی بات میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں صحابہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ بس اس عورت نے مولانا اسماعیل شہید سے کہا توبہ کرا دیجئے, میں بدکاری کا پیشہ چھوڑتی ہوں. آپ نے توبہ کرا دی, ساری کی ساری عورتوں نے توبہ کر لی, ساری خواتین ولی اللہ ہو گئیں. ان کو ذکر بتایا, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے. ان کے ہاتھ پر بھی ایسی خاتون نے توبہ کی جس کی زندگی تاریخ اور گنہگار تھی. ان دونوں بزرگوں نے دونوں عورتوں کا نکاح بھی کرا دیا. جب سید احمد شہید نے جہاد کا اعلان کیا, دہلی کے لوگ تیار ہو گئے, بالا کوٹ آنا تھا, اب جہاد کی تیاری شروع ہو گئی. ان دونوں عورتوں نے کہا, بھی ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہوتا ہے شیخ سے تعلق, جس سے دین ملتا ہے اس کی محبت ہوتی ہے, عقیدت ہوتی ہے. لہذا انہوں نے پوچھا, ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا, ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں, تم وہاں کیا کرو گی؟ ان خواتین نے کہا, مجاہدین کے گھوڑوں کا چنا دلیں گی. دہلی سے ایک چکی خریدی, بالا کوٹ لے گئیں اور چنے کو پیسنے لگیں. وہ چنا ہم مجاہدین کے گھوڑوں کو دیں گے اور گھوڑے اس کو کھا کر جہاد کریں گے. اگر آپ ہمیں ساتھ نہیں لے گئے تو ہمیں اپنی ماضی کے گنہگار زندگی کی طرف لوٹنے کا اندیشہ ہے. چنانچہ اس وقت علماء کرام مفتیان کرام نے اجازت دے دی. دیکھیے, مفتیان کرام سے پوچھا گیا, رات بھر چکی پیستی تھی اور دن بھر گھوڑے اس کو کھا کر جہاد میں مشغول رہتے تھے. ایک شخص نے خواتین سے ان کے شوہروں کے ذریعے معلوم کروایا, دہلی میں مخمل کے گدے پر پھول بچھائے جاتے تھے, آپ ان پر سوتی تھیں, اب جو یہ ہاتھ میں چکی چلا چلا کر چھالے پڑ گئے ہیں, کیونکہ ایسا کام کبھی کیا نہیں, تو زندگی تمہیں عزیز تھی, اب یہ زندگی عزیز ہے کہ تم بالا کوٹ کے پہاڑ کے دامن میں چکی پیس رہی ہو؟ تمہارے دہلی کے گدے اور پھولوں کی سیٹ چھوٹ گئی, تم بالا کوٹ کے پہاڑ کی کنکریوں پر سو رہی ہو, تمہارے ہاتھ میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا پیستے پیستے چھالے پڑ گئے, تو تمہیں کون سی زندگی عزیز ہے؟ تم پچھتا تو نہیں رہی؟ تو ان دونوں کا جواب سنیے. ان دونوں نے کہا, خدا کی قسم, ہمیں سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کے صدقے میں بالا کوٹ کے پہاڑ کے دامن میں کنکریوں پر سونے اور خدا کی راہ میں ہاتھوں میں چھالے پڑنے کے صدقے میں جو ایمان عطا ہوا ہے, اگر اس ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. ہمارے ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو مفت میں ولایت مل جائے. جو چیز مفت میں ملتی ہے وہ آدمی مفت میں دے بھی دیتا ہے. انسان کو جتنا زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی قدر معلوم ہوتی ہے. آج سستا معاملہ ہے, وراثت میں اسلام مل گیا ہے, ماں باپ مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہو گئے, کچھ دن کسی اللہ والے کے ساتھ رہو, اس کے ساتھ سفر حضر کرو, کچھ دن سفر میں مشقتیں اٹھاؤ, پھر دیکھو جینے کا لطف مل جائے گا. اس کو جینے کا مزہ حاصل نہیں جس نے دیکھی ہی نہ بزم عاشقاں, اس کو جینے کا مزہ حاصل نہیں جس نے دیکھی ہی نہ بزم عاشقاں. جنہوں نے اللہ کے عاشقوں کی محفلیں نہیں دیکھی ان کو زندگی کا لطف نہیں ملتا. بس یہ ایک روایت ہے. تو حنظلہ والا, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شروع کیا تھا کہ ہر وقت ایک جیسی حالت نہیں رہتی, لہٰذا اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے, اس میں مصلحت بھی ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کو دیکھا. شہید کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا, انہیں خون آلود کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے, کیونکہ قیامت کے دن کے زخموں سے تازہ تازہ خون بہے گا. اللہ تعالیٰ شہیدوں سے پوچھیں گے, تمہارا خون کیوں بہ رہا ہے؟ وہ کہیں گے, اے اللہ, آپ کے راستے میں بہ رہا ہے. اس لیے شہیدوں کو غسل دینا جائز ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شہید ہے, اس کی لاش اڑی جا رہی ہے, فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں. یہ اعزاز صحابی رسول یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے معلوم کروایا, تمہارے شوہر کا کوئی خاص عمل ہے جو اس نے کیا ہو؟ اس نے عرض کیا, جب یہ جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی آواز سنی تو یہ یعنی غسل واجب تھا اور نہائے بھی نہیں, اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیزی سے تلوار لے کر دوڑ پڑے, کیونکہ اس وقت انتظار کا موقع نہیں تھا. لہذا اسی حالت میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو ابر کے پانی سے چاندنی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں. لڑائی کے بعد جب ان کی لاش تلاش کی گئی تو سر سے پانی ٹپکتا تھا, کیونکہ شہادت پر غسل تو واجب نہیں تھا, مگر وہ والا غسل تو واجب تھا. تو فرشتوں نے اعزازاً ان کو وہ غسل دیا. ان کا لقب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ رکھا, یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے. سبحان اللہ, کیسے کیسے واقعات دنیا کے اندر ہوئے ہیں اور ہم لوگ اپنی غفلت والی زندگی میں گزار رہے ہیں. اس سے توبہ کرنی چاہیے, سچی توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, شیخ سے تعلق مضبوط کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. آج بھی سارے دروازے اللہ کی رحمت کے کھلے ہوئے ہیں, اور شیخ سے زیادہ جو ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں, اور شیخ سے وہ تعلق حاصل کریں کہ میں اللہ سے کیسے تعلق قائم کروں. اب دو تین باتیں, تو 14 اگست آ رہی ہے, تو اس میں کوئی ایسا کوئی دن منانے کا کوئی خاص بات نہیں ہے, بس ہمارے بزرگوں نے جھنڈا لہرا دیا, مگر شکر گزاری کی کہ اللہ نے پاکستان جیسا وطن ہمیں عطا فرمایا. فرمایا کہ جب شاہ عبد الغنی صاحب ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا وہ انڈیا کا جھنڈا یہ پاکستان کا جھنڈا. اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو رہی ہے تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ یہاں کے زمین و آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں. شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا پاکستان کے زمین و آسمان میں مجھے کلمے کا نور معلوم ہو رہا ہے. اس کے بعد مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے فوجی کھڑے ہوئے تھے بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھ کر جو حضرت کے ساتھ تھے کہا السلام علیکم اسلامی شعار دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے. کچھ عرصے بعد جب بمبئی واپس گئے فرمایا سارا بمبئی مجھ کو بڑ بوجھے یعنی چنے کی دکان معلوم ہو رہا ہے. جہاں چنا بھونا جاتا ہے وہاں جگہ جگہ کالک لگی رہتی ہے. اور فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں. اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ قبر بھی پاپوش نگر قبرستان یہاں کراچی میں ہے ماشاء اللہ. میرے شیخ یہاں پاکستان آ کر باغ باغ ہو گئے خوب خوش رہتے تھے لیکن کبھی کبھی بے پردگی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ضائع کرتے تھے جیسے آج کل تو بہت برا حال ہے. اور کہتے تھے یہ پاکستان کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے. نہ پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا کہ لا غیر شریف آتے ہوں لیکن ہم آپس میں اپنے بھائیوں سے شکایت تو کر لیتے ہیں ان حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں لیکن کافروں کے مقابلے میں ہندوستان کے مقابلے میں ہم سینہ سپر ہوں گے. فرمایا المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب. اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں گناہ چھوڑ دے اور سچی توبہ کر لے. اور ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ سچی توبہ گناہ ہجرت کر کے گناہ بھی چھوڑ دے. یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن وی سی آر میں مست ہیں یہاں پیسے مل رہے ہیں اور آج کل اسمارٹ فون لگا ہوا ہے اس میں خبر نامہ بھی دیکھے جا رہے ہیں ویڈیو گیم بھی کھیلنا ہے یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک سب چل رہے ہیں اکاؤنٹ کھلے ہوئے سارے کیونکہ اب پیسہ آ گیا نا. تب کیا پوچھنا غیر شرعی تقریبات بھی ہو رہی ہیں لڑکیاں بھی بے پردہ گھوم رہی ہیں. ہجرت کے اصل معنی تو یہ ہیں گناہ چھوڑ دیں. وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ گناہ چھوڑ دیں. یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکریہ ہے کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اور ایک بات اور کہ محرم شروع ہو رہا ہے تو محرم کی کوئی خاص وہ نہیں ہے اور اس میں خصوصاً محرم کے دنوں میں حلیم بنانا اور پھر کالے کپڑے پہننا. ابھی کل ہی ہم تقریب میں گئے تھے ایک شرعی تقریب تھی وہاں دو نوجوانوں نے لباس پہنا ہوا تھا نیوی بلو کا رکھا تو طائف صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ تعلق رکھتے ہیں کہ حضرت والا کے زمانے محرم میں نو محرم کو ایک شخص حضرت والا کے مجاز بھی تھے وہ نیوی بلو کا رکھا پہن کے آئے کپڑا اور رات کے اندر بلیک لگ رہا تھا. حضرت نے فرمایا ابھی جا کے بدل کر آؤں اس میں بالکل آپ مشابہت نہیں ہونی چاہیے غیروں کے طریقوں سے جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں نعوذ باللہ ہم ان کی نقل کیوں اتار رہے ہیں. بالکل کالے لباس ہی پہننے چاہیے تازیہ دیکھنا اور گھوڑے دیکھنا اور فلاں فلاں یہ سب غیروں کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. حلیم بنانا فرض واجب سمجھ لیا حلیم بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی گوشت بچا ہوا ہے محرم کے بعد حلیم بنا لیجیے کہیں سے حلیم آ گیا تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ لیجیے گا. جس کے گھر سے دیکھو حلیم آ رہا ہے حیدرآباد میں تو بہت آتا ہے حلیم آ رہے ہیں کنڈے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. اور یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے غم کی وجہ سے کالا کپڑا پہن لیتے ہیں ماتم کر رہے ہیں جناب شہادت تو رتبہ ہے بہت بڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قتل کیا جاؤں شہید کیا جاؤں قتل کیا جاؤں شہید کیا جاؤں. ابھی پانچ منٹ ہیں سوا چار ان شاء اللہ ختم کر دیں. تو یہ نہیں کہ محرم میں کوئی غم کرنے کا مہینہ ہے. ہمارے شیخ شاہ عارف بلال مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے 10 محرم کو نکاح کروایا اپنا. بتائیے شادی نہیں کرتے لوگ محرم میں جلدی جلدی شادی کر لو بھائی محرم میں شادی نہیں کروانی ہے. ہمارے شیخ نے 10 محرم کو شادی کی مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بتائیے اس کی بہت ساری وجوہات. اس میں بس سنت طریقہ یہ ہے کہ 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھ لیا جائے 10 کے ساتھ ایک روزہ پیچھے کا یا آگے کا شامل کر لیا جائے. اس کی وجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں روزے کے ساتھ عاشورہ کے روزے کے ساتھ یا 9 کا ملا لوں گا یا 12 کا ملا لوں گا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو بتائیے ہم لوگ ہر عمل میں تو یہودیوں سے مشابہت کرتے ہیں بس یہی سنت عمل ہے اس میں اور کوئی نہیں ہے. باقی ایک کمزور روایت سے ثابت ہے مگر مفتی تقی اسماعیل صاحب نے علماء نے لکھا ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ 10 محرم کو جو اپنے گھر والوں پر فراخی کرے گا جو گھر کے چولہے پہ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے سال فراخی عطا فرمائیں گے فضائل کے لحاظ سے اس کو لیا جا سکتا ہے مگر اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے اگر کرے تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں مگر اس میں حلیم بنا لیتے لوگ پوری پوری رات حلیم بنانے میں اتنے مست ہیں کہ بھائی فجر کی نماز چھوڑ دی ہاں ہاں ہو ہو اور یہ چڈیاں پہنی ہوئی ہیں سگریٹیں پھونک رہے ہیں حلیم پان کھا رہے ہیں پرا پان پراگ کھا رہے ہیں اور پتہ جگہ کھا رہے ہیں حلیم بن لیں گے بس حلیم بنانا فرض ہے تو اس کا خیال رکھا جائے تو 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھ سکتے ہیں اسے مستحب عمل ہے یہ اور بڑے محرم کے دن بڑے مبارک دن ہیں پہلی محرم سے 10 محرم تک بڑے مبارک دن ہیں اللہ تعالیٰ بہرحال مختصر سے بس عرض کر دیا اور بھی کافی تفصیلی بات میں نے پچھلے بیانات میں بتائی ہے کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک بات آخری میں جن لوگوں نے اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے پہلے نہیں تھا اب آ گیا یا پہلے تھا اب نیا امپروو ہو گیا وہ اپنی میوزک ٹون ہٹا لیں وہاں سے اس میں سے ایسی ٹون مت رکھیں جو زیادہ لچھے دار ہو اور ایسا لگے کہ آپ ماڈرن ملا جا رہے ہیں موبائل سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ بھائی کسی دنیا دار کے موبائل سے آواز آ رہی ہے کیوں ایسی ٹون لگائی ہوئی ہے سادہ رکھیں کیا ضرورت ہے زیادہ ماڈرن بننے کی ہمارے بزرگوں نے تو یہ عمل پسند نہیں کیا سادہ ٹون رکھنی چاہیے اور دوسری بات یہ اور جب وہ آ رہا ہے میسج آ رہا ہے سیٹی بج رہی ہے سیٹی میں تو لفنگی لڑکوں کا طریقہ سیٹی بجنا تھا میسج آیا تو سیٹی بج رہی ہے جناب اب کسی کو برا لگے تو لگے ہمارے بزرگوں نے میں نے کبھی کسی بزرگ کو نہیں دیکھا کہ ان کے موبائل سے سیٹی بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں آپ بتاؤ کوئی لڑکا چھچورا لڑکی کو سیٹی مارے آپ بتائیں کیا حالت ہوتی ہے تو کیوں ہم نے ایسی ٹون لگائی ہوئی ہے موبائل کے اوپر اب کیونکہ نجی مجلس ہے اس میں بتا سکتے ہیں اور اسمارٹ فون کے اوپر کورونا کی وجہ سے کتنے لوگ خبریں دیکھ رہے ہیں اتنے تبصروں میں لگے ہوئے ہمارے شیخ نے منع کیا بھائی ان چکروں میں مت پڑ کرونا وبا آئی کیوں ہے 3 منٹ ہے ابھی بے حیائی کی وجہ سے آئی تو جب خبر نامے میں پڑھیں گے تصویریں بھی آئیں گی اس کے اندر تصویریں تو حضرت فرماتے ہیں حرام تو بیت ہے شیخ سے تعلق ہے تو شیخ کو سچ سچ بتائیں کہ میں تصویروں سے توبہ نہیں کی میں نے چھپ کے تصویریں دیکھتا رہتا ہوں دوسروں کے موبائل پہ اپنے ہی موبائل پہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے کیا ضرورت ہے کہ پورے جہاں کی خبریں پتہ ہیں اور ہم اپنے اللہ سے غافل ہو رہے ہیں بتائیے ذرا اللہ تعالیٰ بہرحال انسان ہے خطا کا پتلا ہے مگر خطا کا پتلا ہونا اور ہے خود گناہ کرنا اور ہے ہمارے بزرگوں نے تصویروں سے حضرت والا کتنی احتیاط کرتے تھے ذرا سی کوئی چھوٹی تصویر نظر آئی اس کو مٹوا دیتے تھے سمجھ رہے ہو فوراً مٹاؤ بھائی تصویر کتابوں میں بنی ہوئی تصویریں بچوں کی کاپی میں بنی ہوئی دس از اے کیٹ اور وہ کیٹ کی تصویر بنی ہوئی تو اس کی تصویر مٹا دینی چاہیے اس کا مکھڑا تو مٹا دیں کم از کم تصویر اس کی اب اللہ سے دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہمیں اللہ والا بنا دے شہر اولیاء پہ جما دے ہمیں بھی ایسا ایمان یقین دے دے سید احمد شہید مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو آپ نے ایمان دیا اے اللہ کچھ ذرہ ہمیں بھی کچھ دے دیجیے اپنی احمد سے خاص فضل فرما دیجیے جو ہمارے ایمان تو بہت پھسپھسے ہیں مگر یا اللہ موجودہ مشائخ کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کے صدقوں میں یا اللہ خاص فضل فرما دیجیے ہمیں بھی ایسا ایمان ایسا یقین دے دے کہ زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو یا اللہ جو ہمارے ذمے حقوق کے واجبہ ہیں اس کو ادا کرنے کی بھی فکر عطا فرما بیوی کے حقوق ماں باپ کے حقوق بچوں کے حقوق کھانے پینے کے حقوق تربیت کے حقوق تعلیم کے حقوق شادی کرانے نکاح کے سنت کے مطابق کروانے کے حقوق صحیح رشتہ تلاش کرنا سنت کے مطابق نکاح کرنا یا جو جس کے ذمے حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق سب کے حقوق یا اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو اور کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے ہمارے دوست کچھ پریشان ہیں سب کے رزق میں خوب برکت دے دے صبر والا بنا دو نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے رونے والا بنا اللہ سے مانگے ہم رزاق اے اللہ آپ ہیں کتنے ہی سارے دروازے بند ہو جائیں رزق جو مقدر میں مل کے رہے گا اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین دے دے اور جو ہمارے دوست پریشان ہیں ان کو دو نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنے کی توفیق دے اللہ سے رزق مانگے انشاءاللہ ضرور ملے گا اور تقوی اختیار کریں سچی توبہ کریں اللہ ایسی جگہ پہ رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا جو بیمار ہیں اس دنیا میں چلے گئے کتنے لوگوں کے انتقال کی خبر مل رہی ہے سب کی بے حساب مغفرت فرما سب کے درجات بلند فرما جو کرونا میں کسی مرض میں انتقال ہوا سب شہید کہلاتے ہیں ان سب کی شہادت قبول فرما ان کے درجات بلند فرما اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما دے اور ہمارے شیخ کو کروڑوں جانے عطا فرما مکمل صحت دے دے جو جو بیمار ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما اس مجلس کو قبول فرما لے وصلی اللہ علیہ نبی الامی آمین یا رب العالمین